بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، جو چیزیں آج پڑھی گئی ہیں اس میں سے دو ایک باتیں یہ ہیں، ایک جگہ پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم سے یہود اور نصارہ کے راضی ہونے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، اس کے علاوہ اور کسی صورت سے وہ راضی نہیں ہو سکتے. اب یہ قرآن پاک کی باتیں ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ اللہ کا علم ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، کوئی چینجز نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، حق ایک ہی ہوتا ہے. تب اتنے کھلے الفاظ میں اللہ پاک نے ہمیں ایک علم دیا ہے، ہمارا کام ہے قرآن والا جو علم ہے وہ ذہن میں رکھنا، وہ عقیدے میں رکھنا، باقی پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو کسی کی مخالفت نہیں کرنی ہے، کسی سے لڑائی نہیں کرنی ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، ہم اپنے مسلک پر رہیں گے. جیسے ہم عقیدے کے اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے نہیں چینج ہو سکتے، اجازت نہیں ہے ہم کو، ایسے ہی اپنی زندگی کے پورے اسٹائل کے اعتبار سے بھی نہیں چینج ہو سکتے، اجازت نہیں ہے. اس کو سمجھو، اس کو لے امت مسلمہ. امت مسلمہ جس چیز کو لینا ہے وہ یہ ہے کہ مذہب اسلام، اس کی قدریں، اس کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کی عادتیں، اس کے طور طریق، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا کھانا پینا، اس کا رہنا سہنا، اس کا فیشن، اس کی وضاقتا، اس کی شکل صورت، یہ قابل چینج نہیں ہے. ہم الگ ہیں. اور فرمایا تم کو بہکانے کے لیے یہ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے، فرمایا کہ ان سے بتا دو کہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ مسلمان تھے. وہ تو یہودیت اور نصرانیت کے نام کی چیز تو بعد میں آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام تو اس سے بہت پہلے کے ہیں، وہ کہاں سے یہودی ہو جائیں گے، وہ کہاں سے عیسائی ہو جائیں گے؟ ولیکن کانا حنیف مسلمہ، وہ تو مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اذ قال له ربه، یہ آج ہی کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، کوئی دوسری نئی جگہ کا نہیں کر رہا ہوں. اذ قال له ربه اسلم، ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ. قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ میں اسلام لے آیا ہوں رب العالمین کے. پھر ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور پھر ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور یعقوب کو نصیحت وصیت کی ہے کہ اللہ پاک نے تم کو چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تم بھی مسلمان رہو. ابراہیم نے تو سب کو مسلمان ہونے کی تعلیم دی ہے، سارے پہلے مسلمان ہی تھے، یہ بعد کے چینجز ہیں. آدم علیہ السلام مسلمان تھے، کان الناس امت واحدہ، ان کی اولاد مسلمان تھی. مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والا اور اللہ کے حکم کو ماننے والا، جب اللہ جس وقت جو حکم جس پیغمبر کے ذریعے سے بھیجے، آخر تک، آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تبدیلی تو لوگ اپنی طرف سے لاتے ہیں. تو ایک بات یہ فرمائی گئی بہت ہی خصوصیت سے، اور یہ مسلمانوں کو سمجھنا پڑے گا، اور نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سمجھانا آتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، سمجھا ہی رہے وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھائے بغیر نہیں چھوڑیں گے، یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ. مسلمانوں کو سمجھانا کہ کیا ان کو کرنا ہے، مسلمانوں کو سمجھانا کہ تمہارا صحیح کیا ہے، تمہارا غلط کیا ہے، یہ اللہ پاک سمجھا کے ہی چھوڑیں گے، انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے، ان کو خوب آتا ہے. اگر ہم سے خود سے سمجھ جانے کی ہم کوشش میں لگ جائیں، سمجھنے میں تو ٹائم لگے گا، لیکن اگر کوشش میں ہم لگ جائیں گے تو اللہ کو پیار آئے گا مسلمانوں پر، ورنہ مسلمان اسی طرح کی حالت میں رہیں گے جس طرح کے حالات سے یہ گزر رہے ہیں، اور اس سے ورس ہوتے چلے جائیں گے، اور اس سے برے حالات کے اندر چلے جائیں گے. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ راستے تین ہوں گے، ایک راستہ انعام والوں کا ہوگا، ایک راستہ مغضوب علیہم کا ہوگا، ایک راستہ ضالین کا ہوگا، جو سورہ فاتحہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. یہ بات بتائی گئی، گویا اس میں اشارہ ہے، چونکہ قیامت تک نماز ہونی ہے اور قیامت تک سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تو قیامت تک یہ تین راستے رہنے ہیں. بات اس میں آ گئی کہ یہ تینوں راستے قیامت تک رہیں گے، مگر تینوں چلنے کے لیے نہیں رہیں گے، امتحان کے لیے رہیں گے کہ کون تینوں میں سے کس پہ چلتا ہے. اے بی سی تین راستے ہیں یہاں پہ، اس وقت ہر کوشچن کے جواب میں یہاں پہ ہوتا نا اے بی سی، آپ کو ٹک لگانا ہے کہ آپ کس کے اوپر ہیں. रोड टेस्ट में ये जो है ना ड्राइविंग टेस्टिंग में इसमें सब में एग्जामों में सिस्टम यहाँ पे ऐसे ही है। अल्लाह पाक ने भी सूरह फातिहा में 3 लगा दिए हैं किस रास्ते पे तुमको चलना है। एक वो है कि जिसमें हक को जानना और उसके बावजूद उसमें कत्र बुयूनत करना, तोड़ मोड़ करना, फिर भी नहीं मानना, फिर अपनी चलाना, इसको मग़ज़ूब अलैहिम का रास्ता कहते हैं। और हदीस में ये बताया गया कि इससे मुराद आमतौर पर कौन होते हैं, चूंकि उनकी आदत यही थी। एक ये होता है कि गलत इल्म की वजह से, जहालत की वजह से, न जानने की वजह से एक रास्ते पे चल पड़ना, इसको ज़ालिम का रास्ता कहते हैं। और हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बता दी है कि इससे आगे किसकी नुमाइंदगी करता है, इसकी नुमाइंदगी करने वाला गुरु कौन सा रहेगा। और जो सहाबे किराम का रास्ता है, औलिया अल्लाह का रास्ता है, तबे ताबईन का रास्ता, ताबईन और तबे ताबईन का रास्ता है, अइम्मा मुज्तहिदीन का रास्ता है, उलमाए रब्बानी उलमाए हक्कानी का रास्ता है, ये रास्ता ये भी बता दिया गया है। ये तीसरा रास्ता है जो सीधा रास्ता है, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रास्ता है, वो जन्नत तक जाने वाला है। ये बकिया रास्ते जन्नत तक जाने वाले नहीं है, बल्कि जितना ज्यादा उस पर चला जाता है जन्नत उतनी ज्यादा उससे दूर होती जाती है। थोड़ी आप थोड़ा सा चले थे तो थोड़ा सा दूर थे, लेकिन ज्यादा चलते गए दूसरे रास्ते पे तो ज्यादा दूर होते चले जाते हैं। इसलिए एक बात तो ये समझा दी गई। दूसरी बात यह समझाई गई कि जो अल्लाह तबारक व तआला का रंग होता है उस रंग में रंगना, सिबगत अल्लाह व मन अहसनु मिन अल्लाह सिबगा, अल्लाह के रंग में रंगो। अब अल्लाह का रंग से क्या कोई पीला मुराद है, कोई काला मुराद है, क्या हरा मुराद है, लोगों ने बनाए हुए होते हैं अपने अपने। एक हमारे पास रिवाज है पीली टोपी का, वैसा भी ये लोग ये पीली टोपी वाले लोग हैं, जैसे बाज हरी पड़ी वाले होते हैं, बाज ऐसे अलग होते हैं, मतलब किसी ने कोई रंग बनाया हुआ है। पार्टियां भी हमारे पास रंग बनाई हुई हैं, पहले जो है किसी मजहब में लाने के, मजहब वाले भी अपना एक रंग बनाए हुए थे, कोई भी आदमी उनके मजहब को कबूल करता था तो ड्रम में वो रंग कलर करके उसको उसमें डुबा के निकालते थे। तो अल्लाह तबारक वतआला फरमाया कि ये सब क्या है, जो अल्लाह का रंग है वो लो, अल्लाह के रंग में रंगो। तो ये अल्लाह का रंग से क्या मुराद है यहां पर, अल्लाह के रंग से मुराद है अल्लाह तबारक व तआला के अखलाक को, यानी उनके पसंदीदा अखलाक में आदमी का मौसूफ हो जाना। और अल्लाह ताला के जो पसंदीदा अखलाक हैं वो दरअसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और सिफात हैं। तो गोया हर उम्मती को ये बात कही गई है कि हर उम्मती को जो बनना है वो ये है कि उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक और सिफात में अपने आप को रंग देना है, अपना जाहिर अपना बातिन, अपनी सूरत अपनी सीरत, अपना मादा अपनी रूह, ये सब का सब जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सिफत से मौसूफ हो जाना, रंग जाना। अब जाहिर है कि क्वालिटी और मियार तो मुराद नहीं हुआ करता, इत्तेबा मुराद हुआ करता है, मुमासलत मुराद नहीं हुआ करती। हुजूर बनने को नहीं कहा जाता है, हुजूर की बराबरी करने को नहीं कहा जाता, हुजूर का मुकाबला करने को नहीं कहा जाता, हुजूर की इत्तेबा को कहा जाता है, उनके नक्श कदम चलने को कहा जाता है, उनकी पैरवी को कहा जाता है, उनकी गुलामी को कहा जाता है। तो आदमी अंदरून और बैरून दोनों से अल्लाह तबारक व तआला के रंग में रंग जाए का मतलब ये होता है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले रंग में रंग जाए। और यही मतलब होता है मुसलमान बन जाने का, यही मतलब होता है किसी इंसान के बनने का। इंसान कुछ बने इसका मतलब ये है कि वो किस कदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में अपने को मुशाबे कर पा रहा है, अपनी आदतों में, अपने अतवार में, अपने अखलाक में, अपनी सीरत में, अपने कैरेक्टर में, सिद्क में, सफाई में, मुरव्वत में, हमदर्दी में, अमन में, इंसाफ में, अदल में, सच में, सच्चाई के अंदर और सखावत के अंदर, हया और शर्म के अंदर, बहादुरी और शजाअत के अंदर, फतवत और मुरव्वत के अंदर, इन सारी चीज़ों के अंदर और उसके साथ साथ रंग ढंग चाल ढाल सारी चीजों के अंदर, ये बनना असल में सिबगत अल्लाह है, यह अल्लाह के रंग में रंगना है। आदमी का बनना ये हुआ करता है, आदमी के साथ पैसे जुड़ जाएं आदमी नहीं बना करता, आदमी के साथ इमारतें जुड़ जाएं आदमी नहीं बना करता, आदमी के साथ डिग्रियां जुड़ जाएं आदमी नहीं बना करता। आदमी बना करता है अंदरूनी कल्ब के उन औसाफ से जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए और जिससे खुद आप मौसूफ थे, वो दरअसल अल्लाह की सिफात का रंग था आप में। आप अल्लाह के सिफात के मजहर और अल्लाह पाक के कमालात के मजहर करार दिए जाते हैं, कमाल वो भी उसमें मजहर के अंदर भी कमाल का मजहर, वैसे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो उम्मत को वैसे बनने को कहा जाता है, उम्मत के हर फर्द को, औरतों को भी मर्दों को भी, उनके जुहला को भी, उनके उलमा को भी, उनके अवाम को भी, उनके खवास को भी, उनके गुरबा को भी, उनके उमरा को भी, ان کے حکام کو بھی، ان کے محکومین کو بھی، ان کے چھوٹوں کو بھی، ان کے بڑوں کو بھی. یہ ہے کہ جو مسلمان بنے گا تو وہ ایسا بننے والا شمار ہوگا. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے آج فرمایا ہے، فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے. ونحن له عابدون، اور یہ کہا کرو کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ایک مختصر سی بات، اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ بہت سے ساتھی اعتکاف کے لیے بھی تشریف فرما ہے اور یہ اعتکاف کا زمانہ ہے. سنت والا اعتکاف تو یہی ہے کہ 21ویں شب سے شروع کر لے آدمی اور پورا آخر تک رہے، اصل سنت والا اعتکاف. اور نفل والے اعتکاف کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، وہ ایک دن کا بھی ہوتا ہے، دو دن کا بھی، تین دن کا بھی. اگر کوئی اپنی مصروفیتوں کی وجہ سے سنت والا اعتکاف نہیں کر سک رہا تو نفل اعتکاف کر لو. اور اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے رک جاتا ہے، اعتکاف کرنے والا اللہ کے دربار میں آ کے پڑ جاتا ہے، اعتکاف کرنے والے کا سونا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا اہم ترین عبادت میں شمار ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو پاک صاف رکھنے کو اسی لیے کہا تھا کہ اعتکاف کرنے والوں کو سہولت رہے. آج پڑھے نا آیت، انتہرا بیتی علی الطائفین والعاکفین. عاکف اعتکاف کرنے والے کو ہی کہتے ہیں، کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، کہ میرے در پہ آ کے میرے سوالی پڑے رہیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور ایک دن کا اعتکاف آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان تین خندق حائل کر دیتا ہے. خندق اس گڑے کو کہتے ہیں جو دشمن سے بچاؤ کے واسطے پہلے بادشاہ استعمال کر لیا کرتے تھے. تو تین خندق جو ہے نا ایک دن کے اعتکاف سے حائل ہو جاتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان کا ہوتا ہے. تو جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے. تو اعتکاف کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی پوچھ لیں. جو مسجد کے اندر آدمی آ جاتا ہے تو پھر بلا ضرورت نہیں جا سکتا، بس شدید ضرورت سے ہی جا سکتا ہے، جس میں اس کا استنجا ہے، اس میں اس کا وضو ہے، غسل کی ضرورت پڑ جائے تو غسل ہے. عام ٹھنڈک حاصل کرنے کا جو غسل ہوتا اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی، الا کہ کسی آدمی کو روزانہ غسل کی ایسی عادت پڑ جائے کہ وہ اس کی ضرورت بن گئی ہے، اور غسل نہ کرنے کی صورت میں وہ جو ہے نا پریشان ہو جائے گا، تو اس میں اجازت ہے. کسی کو اسموکنگ وغیرہ کی، چائے وغیرہ کی عادت ہے تو اسموکنگ کے بغیر اس کو چارہ سکون نہیں ملتا ہے، تو چونکہ اعتکاف میں اس کا سکون برباد ہو جائے گا تو بس بقدر ضرورت باہر جا کے شیطان کو پھک مار کے آ جائے. اتنا کرنے کی اس کو اجازت ہے، اور وہ بھی اس میں ٹہلنے کی، ادھر ادھر وقت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو مسجد کے اندر رہے، اپنا مسجد میں ویسے اپنا لیپ ٹاپ رکھ سکتے ہیں، مسجد میں اپنا آفس کا کام کر سکتے ہیں. اعتکاف کی حالت میں اگر کسی کو کام وغیرہ پیش آ جائے تو وہ کر سکتا ہے. جیسے عورتیں اپنے گھر کا کام اپنے اعتکاف کی جگہ میں رہ کر کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ بزنس وغیرہ کے بعد بھی کی جا سکتی ہے. علماء نے فرمایا کہ اگر بزنس وغیرہ سے، ڈیل وغیرہ سے متعلق کچھ امور ہیں، مطلب یوں کہہ لیجئے آپ کے فون وغیرہ پر بزنس کی جا سکتی ہے اعتکاف کی حالت میں، کہ اندر بیٹھے ہوئے آپ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی ڈیل کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کو پرسکرپشن دینا ہے کسی کو تو وہ دے سکتے ہیں، کوئی بزنس مین بیٹھا ہوا ہے اس کا بزنس جو ہے نا اس کی ڈیل اسی پر ہو رہی ہے، وہ ہو سکتی ہے. یعنی مسجد میں یہ سب چیزیں کرنے کی بغیر غیر معتکف کو اجازت نہیں ہوتی، لیکن معتکف کو اجازت ہے. اور معتکف اعتکاف کی اصل غرض ہے لیلۃ القدر کی تحری، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، کیونکہ یہ آج 21ویں شب ہے. کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آج کیا ہے لیلۃ القدر ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ 21ویں شب کو ہی لیلۃ القدر ہوئی، بلکہ سب سے پہلے مرتبہ لیلۃ القدر کو جانا جو گیا تھا وہ 21ویں شب سے ہی جانا گیا تھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا کہ اس کی تعین تمہارے لڑنے کی وجہ سے اٹھا لی گئی. مسلمان کا لڑنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ تعین لیلۃ القدر کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا دی گئی، مگر پھر فرمایا کہ اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی، تم لوگ لیلۃ القدر کی تحری کرو. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس کوشش میں تھے جاننے میں کہ آخر یہ کب ہے، تو ہم نے حضور سے علامتیں پوچھیں، تو آپ نے فرمایا بس ایک علامت ہے اس وقت میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں، وہ یہ کہ میں پانی میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں اس رات میں جس رات میں لیلۃ القدر ہونے والی ہے. تو چونکہ مسجد نبوی چھپر کی بنی ہوئی تھی، پانی پورا ٹپکتا تھا، اور نیچے جو ہے نا فرش نہیں تھا، کچھ کارپیٹ نہیں تھا، یہ سب بچھا ہوا نہیں تھا، پتھر بھی بچھا ہوا نہیں تھا، مٹی تھی خالی، اور وہ کیچڑ پانی سے بھیگ جاتی تھی، کیچڑ بن جاتا تھا اگر بارش ہو جائے تو. اور صاحب اس میں نماز پڑھتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو، ایسا سب کرنا نہیں پڑتا تھا. جیسے اپنے پاس ٹپکا ہو گیا تو اپنے کو اتنے جتن کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اس رات میں ایسا کیا ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پورے اخیر عشرے میں تحقیق کیا تو صرف 21ویں شب تھی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ادا فرمائی فجر کی تو پوری زمین بھیگی ہوئی تھی کیونکہ اس دن بارش ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو آپ کی پیشانی مبارک کو اور آپ کی ناک مبارک کو مٹی لگ گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ جہاں جہاں ہاتھ گھٹنے وغیرہ رکھے جاتے ہیں یہ سب مٹی لگ جاتی تھی، اور نہ اس سے کپڑوں کے خراب ہونے کی شکایت ان کو ہوتی تھی، بلکہ برا نہیں مانتے تھے، بلکہ اچھا مانتے تھے، مٹی لگنے کو برا نہیں مانتے تھے بلکہ اچھا مانتے تھے، کیونکہ اللہ کے لیے ذلیل اپنے آپ اپنی ذلت ظاہر کرنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو خاک آلود بنانا ہے جو تواضع کی علامتوں میں سے، تو اگر کوئی مٹی ہٹائے تو حضور منع کرتے تھے. افلا ایک صحابی ہیں، وہ سجدہ کرنے کی جگہ پہ ان کو بار بار لگ رہا تھا تو وہ بازو کرنے لگے، فرما ترب ترب یا افلا، افلا مٹی لگنے دے، افلا مٹی کیوں صاف کر رہا ہے، مٹی لگنے دے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس لیے دعا کا بھی بہت اہتمام ہو لیلۃ القدر کی تحری کے اندر، اور پھر کہا نہیں جا سکتا کہ آج کی ہے، کل کی ہے، پرسوں کی ہے، ترسوں کی ہے، تاک رات میں ہے اور جناب جفت رات میں ہے. حضور نے تو تاک راتوں میں تلاش کرنے کو فرمایا کہ مگر وہ تاک رات جو ہے نا وہ کبھی ہمارے حساب کی رہتی ہے، وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج 21 ہے، 23 ہے، 24 ہے، 25 ہے، اگر ادھر سے 29واں مہینہ ہو رہا ہے تو پھر تو چینج ہوگی نا، یہ بدل جائے گی، دوسری تاک رات ہو جائیں گی یہ مہینے کے اعتبار سے. تو اس لیے تاک رات اور جف رات کی اب اس میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ اعتکاف کا مقصد ہی ہے. جو اعتکاف نہیں کر رہے ان سے بھی یہی گزارش ہے، آج کل تو راتیں بہت مختصر بہت چھوٹی سی ہیں، تھوڑی سی جد و جہد کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے قابو میں آ جائے گی چیز، کہ لیلۃ القدر ضائع نہیں ہوگی، چھوٹے گی نہیں وہ ہم سے، تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. مختصر سے دعا کر لیں، بس یہ ہے کہ اگر سنت اعتکاف کر رہے ہیں تو سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں بولنا، جس میں پورے 10 دن لگیں گے، نہیں تو نفل اعتکاف کرتا ہوں بولنا. اعتکاف ایک دن کا ہوتا ہے، پورا مکمل اعتکاف ایک دن کا روزے کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ مکمل اعتکاف ہوتا ہے. باقی جب مسجد میں آتا ہے آدمی تو کہتا ہے کہ جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی میں نیت کرتا ہوں، تو اس پر بھی اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، لیکن اعتکاف عمل مستقل جو ہے نا، جیسے ایک رکعت پوری نماز نہیں ہوتی، پوری نماز جو ہے نا وہ شفا کا نام ہے، دو رکعتوں کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے اعتکاف پورا جو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے جس کے اندر روزہ شامل ہوتا ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوا کرتا کوئی، تو اس طریقے سے ایک دن کا اعتکاف پورا ہوا کرتا ہے، تو اس میں یہ نیت کریں گے کہ میں نفل اعتکاف کرتا ہوں اللہ کے لیے، اور اگر سنت والا اعتکاف کر رہا ہے تو اس میں یہ نیت کریں کہ میں سنت کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو پھر سنت والے اعتکاف کا مسئلہ تو پورا چاند نظر آنے تک چلے گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك ومثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح احوال امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا به. اے اللہ اے کریم، آپ کا کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجئے. آپ معاف فرمانے والے ہیں، آپ کریم ہیں، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، اپنے کرم سے ہم تمام کو معاف فرما دیجئے، ہمارے والدین کو معاف فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اے مولا کریم، رمضان کی ان تاک راتوں میں اللہ حرمین میں آپ سے اللہ کے بندے آپ کے بندے آپ سے مانگ رہے ہیں، اور کہاں کہاں آپ کے محبوب بندے دنیا میں تو ہے ہی، یا اللہ مانگ رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، پوری امت کے حق میں قبول فرمائیے، امت کی نیا کو پار فرما دیجئے. اے اللہ امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، ان پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجئے، ان پر ہونے والے مظالم کو روک دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اس بات کی سمجھ دے دیجئے کہ ان کو کرنا کیا ہے. اے اللہ دین پر ان کو واپس پلٹا دیجئے، دین کے لیے محنت کرنے والا بنا دیجئے، دین کے لیے قربانی دینے والا بنا دیجئے. اے کریم آقا کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ امت مسلمہ کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجئے، ان کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجئے. اے اللہ ان کی، اے مولا کریم ان کے خوف کو امن سے بدل دیجئے، ان پر چھائے ہوئے خوف کے بادلوں کو یا اللہ چھاڑ دیجئے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان نصیب فرمائیے، مسلمانوں کی خوریزی یا اللہ بند فرما دیجئے، ان کی آپس کی خوریزی کو بھی بند فرما دیجئے، دشمنوں کی طرف سے ان کی خوریزی کو بھی بند فرما دیجئے، ان کو نیک اور ایک بنا دیجئے. اے اللہ مسلمانوں کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، ان کے مابین اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ صحیح عقیدوں پر مجتمع فرما دیجئے، اہل باطل سے، باطل عقیدے والوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ مسلمانوں میں گھس کر، مسلمانوں میں مل کر اپنے کو مسلمان بتا کر جو مسلمانوں کے ساتھ میں دشمنی کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، پروردگار اے اللہ ان تمام سے مسلمانوں کو ہوشیار فرما دیجئے اور ان تمام سے مسلمانوں کو بچا لیجئے. پوری دنیا کی امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، بہو بیٹیوں کی حفاظت فرمائیے، ان کی عصمتوں اور عزتوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جو بے سہارا ہے ان کو سہارا دے دیجئے، اے اللہ جو بے گھر کر دیے گئے ہیں ان کو گھر عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہی ہمارے ماوا اور ملجا ہیں، آپ ہی ہماری جائے پناہ ہیں، آپ ہی ہمارا ٹھکانہ ہے. اے مولا ہم آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے پاک پروردگار ہماری حاجتوں کو پورا فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو رد نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے. اے اللہ، اے اللہ، اے مولا کریم اولادوں کے حق میں بھی اے اللہ بہتر فیصلہ فرمائیے، گھروں کے حق میں بھی بہتر فیصلہ فرمائیے، جوڑوں کے حق میں بھی بہتر فیصلہ فرمائیے. ہر میاں بیوی میں پیار محبت نصیب فرما دیجیے، اولاد کو فرما بردار بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے کاروبار کے حق میں بہتر فیصلہ فرمائیے، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائیے. پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ہے، اے اللہ ہر مسلمان کے کاروبار میں برکت دیجیے، اس کے بزنس میں برکت دیجیے، اس کی جاب میں استحکام عطا فرمائیے، ترقی عطا فرمائیے. اے مولا کریم جس طرح کے قانونی رکاوٹیں، دشواریوں میں کوئی بھی مسلمان بھائی پھنسا ہوا ہو، اس سے اس کو نجات مرحمت فرما دیجیے اور اس کا راستہ بنا دیجیے. اے اللہ جس کے لیے لیگل اسٹیٹس کے کوئی مسائل ہوں تو اس کو، ان مسائل کو حل فرما دیجیے. اے مولا کریم جس کے گرین کارڈ کا مسئلہ ہے اس کو گرین کارڈ دلا دیجیے، جس کے سٹیزن شپ کا مسئلہ ہے اس کو سٹیزن شپ دلا دیجیے، جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہے، پھنسا ہوا ہے، اس کو عزت کے ساتھ میں بری فرما دیجیے. جہاں جہاں مسلمان جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے، ان کو رہائی نصیب فرما دیجیے، ان کو ان کے گھر بار تک عافیت کے ساتھ میں، حفاظت کے ساتھ میں پہنچا دیجیے. اے مولا کریم ہمارے اعمال کو قبول فرما لیجیے، ہمارے حسنات کو قبول فرما لیجیے. اللہ ہمارے حسنات آپ کے قبول کرنے سے ہی حسنات ہوں گے، ورنہ تو وہ سیئات ہی بن جائیں گے. اے پاک پروردگار ان کو قبول فرما لیجیے، ہمارے روزوں کو جو آسان فرما دیجیے بقیہ دنوں میں، اور ہماری تراویح کو بھی آسان فرمائیے، اس کے رات کو بھی رمضان المبارک کی راتوں کی پوری قدر نصیب فرما دیجیے، دنوں کی پوری قدر نصیب فرما دیجیے، اعمال کی پوری قدر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ حرمین میں اور بر و بحر میں اور جزیروں میں، در پہاڑوں میں اور اللہ اور پہاڑوں کی کوہوں میں اور جہاں جہاں آپ کے ولی چھپے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے، اور ہماری ان متواضع دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین.